الله أكبر ولله الحمد. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قال شانہ نے ابلیس کی انتہائی درجے کی گستاخی کے باوجود بھی اپنی وسعت رحمت کے نتیجے میں جو اس نے دعا کی انذرنی الی یوم یبعثون، وہ منظور ہو گئی اور فرمایا کہ وقت معلوم تک تجھے مہلت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے تو نفختین کی مہلت مانگی تھی کہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا سب فنا ہوں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انتہائی شاطر، چالاک، زبردست عالم، تو اس نے کتنی لمبی مدت تک کے لیے عذاب کو ٹالنا چاہا. تو حق تعالی شانہ نے آدھی مدت نفخ اولا، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وقت معلوم سے مراد پہلا سور ہے، اس کے بعد وہ جہنم رسید. مگر اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمین میں اتر جانے کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ بہت غور طلب مقام ہے. ایک تو یہ کہ اس نے خود یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو سرکش بناؤں گا، گمراہ کروں گا، راہ مستقیم سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. مگر اس کو بھی پتا تھا کہ جو حق تعالی شانہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان کا پاور، ان کی طاقت کیا ہوتی ہے. اس لیے اس نے خود ہی کہہ دیا الا عبادک المخلصین. تو ایک طرح سے عصمت نبوت کی قوت کا اندازہ اسے بھی تھا. تو یہاں اشکال نہیں ہو سکتا کہ خود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی تو نبی تھے. ایک تو آپ کی نبوت کا وقت ہمیں نہیں معلوم، دوسرا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر کبھی بھی کسی موقع پر بھی اسے تسلط حاصل نہیں ہو سکا. یہ تو حضرت حوا کے رستے سے، اور حضرت حوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جس طرح واقعات ملتے ہیں، اس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو منانے کی کوشش کی. تو اگر اس وقت نبی تھے تو بھی آپ کی نبوت کی چادر داغدار نہیں ہو سکتی اس قصے کی وجہ سے. اسی لیے اگر یہ روایت ہے وہ صحیح ہے تو بہت بڑی دلیل ہے اس کی جو میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 1000 برس ہوئی اور اس جہان سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری وقت ہے، تمام اولاد حضرت حوا سب قریب ہیں، تو اس وقت آپ نے حضرت حوا سمیت سب کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ میرے پاس صرف ملائکہ رہیں گے. اور اسی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ کہیں جو پہلے پیش آیا پھر تمہارے ذریعے پیش نہ آئے. اور یہ جو ہزار برس کی عمریں ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی اور انبیاء کو بھی ملی، تو یہ ایک قسم کہ اس کے چیلنج کا جواب تھا کہ یہ نبوت کبھی داغدار نہیں ہو سکے گی چاہے ہم غیر عادی غیر معمولی عمر ان کو دیتے رہیں. اس لیے ہزار برس، ہزار برس میں تو کتنے مواقع پیش آ سکتے تھے. تو حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی حال میں کسی وقت بھی تسلط تو درکنار، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آپ غور کریں تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے. ابلیس کا جب قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں تو ایک جگہ وہاں کنکریاں ماری گئی، پتھر مارے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جو مناسک میں کجوز بنا. تو یہ اللہ کے مخلص اور مخلص بندے، منتخب بندے اسے پہچان لیتے ہیں. اندازے قدرت را میشن آسم، کیا چاہے کسی صورت شکل میں تو آئے تو پہچانا جائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت عالی مرتبت ہیں، ان کے خدام پہچان لیتے ہیں. حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہیں دیکھ کر رستہ بدل لیتا ہے دور سے. ایک دفعہ بہت ہمت کر کے، روایت میں آتا ہے کہ وہ کہیں گلی میں مل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دبوچ لیا، جس طرح کشتی ہوتی ہے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. اسی لیے اولیاء اللہ کے قصوں میں جو سنایا کہ سکرات کے وقت وہ آتا ہے اور وہ پہچان لیتے ہیں، زندگی میں بھی سکرات کے وقت بھی حضرت شیخ قدسی روح نے فرمایا تھا کہ اسی طرف کھوانا تھا، وہ فرمایا کہ مارو اس کو، تو پہچان لیا کتنی خوبصورت شکل میں آیا ہوگا فرشتہ بن کر. اسی طرح حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بیابان میں انتہائی تکلیف میں جان نکل رہی ہے مارے پیاس کے، کوئی دور دور امکان بھی نہیں کہ پانی کہیں سے میسر آ سکے اور جان بچا سکے، ایک دم پیالہ لے کر پہنچ گیا، پہچان لیا. بہت واقعات ہیں. تو جیسے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لیتے تھے تو ان کے خدام بھی پہچان لیتے تھے. اور ابلیس جب پہچانا جاتا ہے ان کے یہاں تو پھر اخوان الشیاطین کے کیا معنی، وہ کہاں چھپے رہ سکتے ہیں ان کی نگاہوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا برس آ برس منافقین کے بارے میں. پھر پہلے تو چپکے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہرست بتا دی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. تو ابلیس کی طرح سے اخوان الشیاطین اس کے بھائی بھی پہچانے جاتے ہیں ان کے یہاں. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسجد میں اشارے فرما کر نام لے کر فرمایا کہ اٹھو نکلو مسجد سے, تمام منافقین کو نکال. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اس دن روایت عرض کی تھی کہ حضرت ساری ذریت میں سے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی پیشانی کے نور سے پہچانا کہ بھئی یہ بڑی نورانی پیشانی, بڑی نورانی صورت. تو حق تعالی شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ آپ کی ذریت میں سے حضرت داؤد. تو اسی طرح پیشانی سے پہچان لیتے تھے, اور کیوں نہ پہچانے, کیوں اس طرح جماعت کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منافقین کی کیا فہرست, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی فہرست دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا, ایک کتاب دائیں ہاتھ میں, ایک بائیں ہاتھ میں. فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا؟ عرض کیا گیا رسول اللہ, فرمایا آپ, ہمیں نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جنتیوں کی فہرست ہے, ان کے نام ہیں, ان کے آبا کے نام کے ساتھ, ان کی نسبت کے ساتھ, پورے تعارف کے ساتھ کہ یہ فلاں شخص متعین طور پر. اہل جنت کی فہرست اور اس کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے, سارا نیچے اس کا ٹوٹل لگا دیا گیا ہے, اجمل علیہ. اور بائیں دست مبارک کے متعلق فرمایا کہ اس میں اہل نار کی فہرست ہے, دوزخیوں کی فہرست ہے کہ جو دوزخ میں جائیں گے. اس میں بھی فرمایا کہ ان کے اور ان کے آبا کے نام کے ساتھ پوری تعین ہے اس شخص کی, اور یہ سارے کے سارے دوزخی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابلیس کو پہچان لیتے تھے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں, اچانک سامنے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں گلے سے پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دبایا, اور اتنے زور سے کہ اس کی زبان باہر آ گئی اور اس کے منہ کی رال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر لگی. فرمایا کہ اگر مجھے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اس کو پکڑ کر مدینہ منورہ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے ان کے حوالے کر دیتا صبح. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہچان لیا, پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست ایک نور اتر رہا ہے آسمان سے, دیکھتے ہی فرمایا کہ اخسا یا عدو اللہ. میں نے عرض کیا کہ وہ انداز قدرت رامی شناسم کہ کسی شکل اور صورت میں تو آئے مگر تو پہچانا جائے گا. ایک بزرگ عبادت میں مصروف ہیں, اپنے رونے دھونے میں مصروف ہیں, سامنے محراب میں سے نورانی شکل خوشخبری دے رہی ہے کہ ان اللہ کہہ کر گئے, تو ساتھ ہی فوراً حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے فرمایا کہ اخسا یا ابلیس. تو یہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیسے نہیں پہچانیں گے جب ان کے غلاموں کے غلام وہ پہچان لیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس کو اور اخوان الشیاطین کو اس کے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، اولیاء اللہ پہچان لیتے ہیں، تو اسی طرح دوسرا پہلو بھی اس کے ابلیس کے بھائیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شکلوں کے پہچان لیا تھا، ایک خارجی خوارج کا موجد جسے خوارج پیدا ہوئے تو وہ پہنچا، کوئی نازیبہ کلمہ اس نے عرض کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زبان سے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ جانے لگا کہ یخرج من ذی ھذا قوم، اس کی پوچھ میں نسل میں جتنی مخلوق آنے والی تھی خوارج کی اور گمراہوں کی اور اخوان الشیاطین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت دیکھ کر فرمایا کہ اس کی پیٹ سے ساری نسل ایسی نکلے گی، شیطانی فوج نکلے گی. تو اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعادہ کو بھی پہچانتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دائیں دست مبارک میں جنتیوں کے نام تھے، اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت قتیبہ ابن سعید، ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی قتیبہ بچے تھے تو میں نے اس وقت خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیفہ، کوئی کاغذ، کوئی کتاب، کوئی رجسٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں علماء کے ناموں کی فہرست ہے، اس میں علماء کون کون ہوں گے ان کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو قتیبہ ابن سعید کے والد صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا نام اس میں دیکھ سکتا ہوں، ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحیفہ انہیں عنایت فرما دیا. تو حضرت قتیبہ ابن سعید کے والد صاحب وہ فہرست ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب نے دیکھ کر فرمایا کہ رائی تو فیہا اسم ابنی، کہ مجھے اپنے بیٹے کا نام اس فہرست میں مل گیا، ابھی تو بچے ہیں قتیبہ ابن سعید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فہرست تھی اس میں بیٹے کا نام دیکھ لیا، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں علماء کے نام ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت قتیبہ ابن سعید جب محدث بنے اور پڑھانا شروع کیا تو ایک شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہے، تو حضرت قتیبہ ابن سعید اسے فرماتے ہیں کہ اقم عندی ھذہ الشتا، کہ یہ جو سردیوں کا موسم ہے اس موسم میں تم ہمارے پاس چار مہینے چھ مہینے یہاں ٹھہر جاؤ، اور میں احدث لگا مئت الف حدیث، فرمایا کہ اتنی ایک سردی کا موسم تم ٹھہرو گے تو میں تمہیں ایک لاکھ احادیث سناؤں گا، اور وہ ایک لاکھ احادیث صرف پانچ محدثین سے جو میں نے سنی ہے وہ میں تمہیں سناؤں گا. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علماء کی فہرست تھی اور اس فہرست میں ان کا قتیبہ ابن سعید کا نام تھا, تو ان علماء کا کیا پوچھنا. تو یہ ان کے والد صاحب نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تصدیق کہ 100,000 احادیث, تو ان کو یاد کتنی ہوں گی جب ایک شاگرد کو 100,000 بیان فرمانے کا وعدہ فرما رہے ہیں. اور سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تذبذب ہوتا ہے کسی کو کہ آیا یہ مخلصین میں سے ہے, منافقین میں سے ہے, اہل سعادت میں سے ہے, اہل شقاوت میں سے ہے, کسی کو پتہ نہ ہو, تو وہاں بھی جگہ جگہ تنبیہ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں, دیکھنے والے کے خواب میں تشریف لائے اور مجھے تنبیہ فرمائی کہ خبردار ان کے متعلق ایسا گمان نہ رکھنا. اسی طرح کا واقعہ تیمور لنگ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ تیمور لنگ کی قبر پر قرا متعین کیے گئے, اجرت دے کر ملازمت کے طور پر کہ بھئی یہاں بیٹھ کر تم قرآن پڑھتے رہو, تمہیں اجرت تنخواہ ملتی رہے گی. تو چونکہ عرب میں بڑا زبردست قتل عام مچایا تھا کسی وقت تیمور لنگ نے, تو اس کی وجہ سے ایک شخص کا بیان ہے کہ جن قرآ کو اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا. تو جب وہ ساتھی قرآ ہوتے تھے کوئی سنے, اس وقت تو مجھے قرآن پڑھنا پڑتا تھا مجبوراً, بادل ناخواستہ میں قرآن پڑھتا تھا, لیکن جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو میں ایک آیت دہراتا رہتا تھا, ایک ہی آیت ریپیٹ کرتا رہتا تھا. وہ کیا ہے کہ وہ دہراتے رہتے کہ خذو و فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. جو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پکڑو اس کو مجرم کو اور اس کی ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں توک ڈال دو, ثم الجحیم صلو, اس کو جہنم رسید کرو, آگ میں پہنچا دو. تو کہتے ہیں میں ہر وقت زور زور سے یہی آیت چلتا پھرتا دہراتا رہتا تھا. وہ غصہ تھا اندر سے کہ اس نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے. تو ان کا بیان ہے کہ میری اس حرکت پر ایک مرتبہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے بالکل برابر میں تیمور لنگ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں وہاں پہنچا اور میں نے اس سے تیمور لنگ سے کہا کہ تنہا ہٹو یہاں سے, بھاگو یہاں سے, نکلو, دور جاؤ یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو مجھے منع فرمایا کہ نہیں نہیں, اور ان کے تیمور لنگ کے متعلق کلمات خیر ارشاد فرمائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں کہ یہ منافق ہے اور یہ پکا مومن ہے. کئی ایک صحابہ کرام کے متعلق تو کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, انہ یحب اللہ و رسول, یہ آخری تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور بھی کہ انہ من اہل الجنہ, کسی کے متعلق فرمایا کتنے صحابہ کرام کے بارے میں جا رہے ہیں, کبھی فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھنا ابھی دروازے سے جو داخل ہوگا. تو مختلف, مگر ان میں سب سے پیارا جو تمغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا تھا وہ کئی صحابہ کرام کو فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ متعین طور پر نہیں معلوم کہ کہاں اتارا گیا, مختلف روایات ہیں. یہ پہلے دن عرض کرنا شروع کیا تھا کہ یہ قول یہ ہے کہ لنکا میں سرندیب میں اتارا گیا, اور وہاں سے پھر مجاہدات کا ذکر شروع ہوا کہ آپ پیدل حج کے لیے تشریف لاتے تھے. مختلف اقوال میں ایک قول مکہ مکرمہ کا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اتارا گیا. تو یہ مکہ مکرمہ میں جو آپ کو اتارا گیا اس سے متعلقہ روایت آپ پڑھیں, وہ لطف آ جاتا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارا گیا, تو جیسا اس دن عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں کہ 300 برس روتے رہے, ایک روایت میں اس سے زیادہ بیان کیا گیا. تو اس رونے کے نتیجے میں حق تعالی شانہ اس طرف سے جب معافی ملی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ اچھا آپ فرمائیے, عرض کیجئے کیا چاہیے, تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ تیرے عرش کا طواف یاد آتا ہے کہ وہاں تھے. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے بیت المعمور اترا گیا. اب بیت المعمور اتر رہا ہے, ساری دنیا جگمگ. اس روایت میں ہے کہ روشنی مشرق سے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا روشن جب اتر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جتنی روشنی پھیلتی ہے, نور پھیلتا ہے, ہدایت پھیلتی ہے, دین پھیلتا ہے, تو شیاطین اور ان کے بھائی اخوان شیاطین اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو پوری دنیا سے دوڑ کر پہنچ گئے شیاطین اور ان کے اخوان کہ وہ یہ کیا. تو اب حق تعالی شانہ کی طرف سے ان کے شر سے بیت المعمور کے تحفظ کے لیے ملائکہ اتارے گئے. تو جب ملائکہ اتارے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ سے جانا چاہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں مسجد عائشہ تنعیم چلے جاؤ کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے. تو حدود حرم ہونا تو چاہیے تھا ایک دائرہ کہ ایک جیسی ہو, کہ مشرق سے مغرب تک بھی 3 میل اور ادھر شمال جنوب کی طرف دیکھو تو وہاں بھی 3-3 میل ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. چاروں طرف کے حدود مختلف ہیں. کہیں سے اب تنعیم سے جتنا ہے اتنا ادھر عرفات والا وہ اس سے مختلف ہے, اور تیسرا اس سے اور مختلف, چوتھا اور مختلف, ہر طرف سے الگ الگ مائلز بنتے ہیں. تو اس روایت کے ذریعے تطبیق دی گئی کہ جب ملائکہ کو اتارا گیا تو جو ملائکہ اترے ہیں تو وہ ایک دائرے میں ایک طرح سے کھڑے نہیں ہوئے, بلکہ کئی ہو متفق جہاں وہ تھے وہاں تک وہ حدود حرم بنائی گئی. جو ملائکہ جہاں جہاں پوری صف میں کھڑے ہوئے تھے, اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قریش کو کیا سوجی, ان کے کسی فرد نے یا اور کسی نے یہ حرکت کی کہ جو جہاں جہاں حدود حرم کے محراب کی شکل کے پتھر نصب تھے وہ کسی نے وہاں سے ہٹا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ہوئی تو بہت غمگین ہوئے, تو حضرت جبریل امین آ کر تسلی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ فکر نہ فرمائے, اس کا انتظام ہو جاتا ہے. اور ادھر قریش میں سے کئی ایک نے خواب دیکھنے شروع کیے, ایک نے دیکھا, دوسرے نے دیکھا, تیسرے نے دیکھا کہ ارے یہ جو حدود حرم کے نشانات تھے یہ دیگر قبائل سے تحفظ تمہیں اس سے ملتا تھا, اس کو ہٹا دیا گیا ہے, تو اب یاد رکھو تمہاری کیا درگت بنتی ہے. تو ایک نے جب خواب بیان کیا, دوسرے نے کہا میں نے بھی دیکھا, اس نے کہا میں نے بھی دیکھا, تو پھر جلدی جلدی انہوں نے خود دوبارہ ان کو نصب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جس طرح بتایا تھا وہ اس کی تجدید ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح جگہ پر. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ لگا رہے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ ساتھ تھے, جو صحیح جگہ تھی وہاں پر فرشتوں نے اس کو نصب کیا ہے. اور باقی اس تین روایتیں اور ہیں جو ان حدود حرم سے متعلق ہیں. اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں وہاں حاضری نصیب فرمائے, ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء اللہ کے طریق پر رکھے, انہی کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.